إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد وعلى آله.
اہل ولایت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ چند نکات کے سلسلے میں بیان ہوں گے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ثقافت ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی قوم کی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس قوم کی عادت کیا ہے, اس قوم کا عقیدہ کیا ہے, اس قوم کی تاریخ کیا ہے, قوم کی زبان, رسم و رواج, اس ساری چیزیں ملا لیں تو اس کو ہم ثقافت تعبیر کرتے ہیں. شیعت ایک ملک کے اندر پھیلنے والا فرقہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے اندر مختلف ثقافتیں شامل ہو گئی ہیں. مثلاً برصغیر کی اپنی ایک ثقافت ہے. اگر آپ عراق تشریف لے جائیں وہاں پر یہی شیعت ایک قدر مختلف رنگ میں آپ کو ملے گی, اس کا کلر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. لبنان میں چلے جائیں وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو مختلف ہوں گی. اسی طریقے سے ایران میں, افغانستان میں اور مثال کے طور پر یورپ اور امریکہ کے اندر یہ مختلف ثقافتیں ہیں جو سب کے سب شیعہ کو قبول کر چکے ہیں اور ان کے مختلف نمائندے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ان تمام کی بنیاد ایک بنیادی ثقافت ہے. وہ بنیادی ثقافت کون سی ہے؟ وہ جو اہل بیت نے تشکیل دی ہے. وہ اہل بیت نے تشکیل دی ہے, وہ 300 سال کا ان کا تجربہ جو کتابوں کے اندر آ گیا. اب یہاں پر جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو اس 300 سال کی ثقافت کا نہ پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ مثلا قوم شیعہ ہے, شیعہ کے نام سے پہچانی جا رہی ہے, لیکن اس 300 سال کے بارے میں زیادہ اطلاع نہیں رکھتی. اس کو اس 300 سال کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ 300 سال کیا تھے جو اہل بیت نے گزارے تھے. اب ہوگا یہ کہ یہ اپنی ثقافت کو کہیں گے کہ یہ شیعہ ثقافت ہے. اب یہ کہنے خلاف ہوگا یہ شیعہ کی ثقافت نہیں ہے, یہ برصغیر کی ثقافت ہے. اس برصغیر کی ثقافت میں اگر گنجائش ہے تو شیعہ اس کے اندر آئے گی, اگر گنجائش نہیں ہے تو شیعہ اس کو تبدیل کرے گی. میں اس کی ایک مثال پہلے اسلامی ثقافت اور علاقائی ثقافت کے تقابل سے عرض کرتا چلوں, پھر ہمیں یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثلاً برصغیر نے اسلام کو قبول کیا. اب یہاں پر برصغیر کے رہنے والوں کا ایک خاص لباس تھا اور آج کل وہ لباس نہیں ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیں جو برصغیر میں رہنے والے تھے, خاص کر دہلی اور اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ, وہ پاجامہ پہنتے تھے اور کرتا پہنا کرتے تھے. ان کی سادہ زندگی کا لباس ایسے ہی تھا. البتہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ 400-500 سال پہلے پوری دنیا کا لباس ایک جیسا تھا. 400-500 سال پہلے پوری دنیا کا لباس ایک جیسا تھا. یعنی اگر آپ کے سامنے 500 سال پہلے کے مغل دربار کی کوئی تصویر دکھائی جائے آپ پہچان نہیں سکتے کہ اس میں اور عراق کے اور ایران کے دربار میں کیا فرق ہے. تقریباً ایک جیسا لباس, یعنی یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا دیکھا ہے کبھی لوگوں کو لمبا سا چوہے کی صورت میں, یہی پوری دنیا میں پہنا جاتا تھا. مثلاً آپ چائنیز کو دیکھ لیجیے, 500 سال پہلے چائنیز کا لباس بھی ایسے ہی تھا. ہاں اس میں کچھ کچھ فرق تھا. مثال کے طور پر ایران میں اور حجاز میں اور بعض علاقوں میں جو سر کو ڈھانپنے کے لیے وسیلہ استعمال کیا جاتا تھا اس میں فرق تھا, کسی جگہ پر کسی طرح کا ہیٹ استعمال کیا جاتا تھا. ان علاقوں کے اندر معمولاً امامہ استعمال کیا جاتا تھا, وہ کپڑا جو سروں کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ شمالی علاقہ جات کی ثقافت میں ابھی تک وہ رائج ہے, ابھی تک رائج ہے. مثلاً پٹھانوں کے علاقے میں آپ اگر تشریف لے جائیں تو وہاں پر لوگوں کو سروں پر ابھی تک کپڑا لپیٹے دیکھیں گے. لیکن وہ کپڑا لپیٹنے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے, عراق میں کسی طریقے سے تھا, ایران میں کسی طریقے سے تھا, ہندوستان میں کسی اور طریقے سے تھا. بہرحال 500 سال پہلے کم و بیش لباس ایک جیسے ہی تھے. اچھا کچھ لباس تبدیل ہوا, برصغیر کے لوگ مسلمان تھے, کیا ان کو اسلام نے مجبور کیا کہ وہ وہی لباس پہنے جو حجاز میں رائج تھا؟ نہیں, آزادی دے دی. ٹھیک ہے وہ کرتا شرٹ کرتا اور پاجامہ پہن رہے تھے تو وہی پہنتے رہے. اچھا پاکستان بننے کے بعد اس کرتا پاجامے کو تبدیل ہوتی ہوئی شکل میں ہم نے شلوار قمیض میں دیکھا, شلوار قمیض رائج ہو گئی. تو کیا دین اسلام نے یہ بدعت کہلائی؟ نہیں, بدعت نہیں, یہ ثقافت کی وہ تبدیلی ہے جو دین اسلام اجازت دیتا ہے. کہتے ہیں مختلف ثقافتیں اس تبدیلی کو اختیار کر سکتی ہیں, اس میں اسلام گرفت نہیں کرتا. نہایت یہ کہ اگر یہی ثقافت مثلا انگلستان میں پہنچی, وہاں پر لوگ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں, تو اسلام ان سے کہے گا کہ تمہارے لباس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ ساتر نہیں ہے, تو تم لباس کو کچھ اس طرح سے کرو کہ ساتر رہے, ساتر رہے یعنی ڈھانپنے والا بنے. اب پینٹ شرٹ تو پہنو, پہن سکتے ہو, لیکن اس کو اس طرح سے پہنو کہ اس میں جسم ڈھپ جائے, ڈھپا ہوا نظر آئے, تو وہ شرائط پوری کر دیتا ہے. تو اسلام جب دوسری ثقافتوں تک پہنچتا ہے تو ہر چیز کو تبدیل نہیں کرتا, اپنی شرائط دے دیتا ہے, اس شرط کے ساتھ یہ چیز قابل قبول بن جائے گی. بعض چیزوں کو بالکل قبول نہیں کرتا, مثلا عرب کے اندر شراب نوشی رائج تھی, اسلام آیا اس نے کہا ٹھیک ہے عرب ثقافت کا حصہ ہے کہ شراب نوشی ہے, لیکن ایک ذرہ بھر بھی شراب قبول نہیں کی جائے گی. کچھ مرحلے گزارنے کے بعد حرام کر دیا گیا, قاب ایک قطرہ بھی قبول نہیں, اور اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی, لوگوں کو سمجھا دیا گیا کہ بھائی اب یہ جو ہے وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. تو اسلام کچھ چیزوں کو قبول کرتا ہے, کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرتا. شیعہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, ہر علاقے میں لوگ شیعہ ہیں, کچھ چیزیں قبول کی جائیں گی, کچھ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی. اور اگر کوئی ایک علاقہ یہ کہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے, یہ پھر بہت زیادہ صحیح بات نہیں ہوگی. دوسرے علاقے بھی ہیں, ان کی اپنی ثقافت ہے, وہاں پر اپنے دستور ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں عزا 2 مہینے 8 دن منائی جاتی ہے, 2 مہینے 8 دن منائی جاتی ہے, مثلاً 8 ربیع الاول تک عزا ہو رہی ہوتی ہے. آیا لبنان میں بھی ایسا ہی ہے؟ عراق اور ایران میں بھی ایسا ہی ہے؟ حجاز میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں, وہاں پہ ظاہراً ایسا نہیں ہے. وہاں پر چہلوم تک عزا منائی جاتی ہے, اس کے بعد عزا ختم ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ہی امام کا چہلوم ہوتا ہے وہاں پر وہ عزا اٹھا لی جاتی ہے. تو اگر کوئی تقاریب ہونی ہو تو وہ تقاریب چہلوم کے بعد ہو سکتی ہیں, وہاں پر عزا کا تصور 2 مہینے 8 دن پر ختم نہیں ہوتا بلکہ چہلوم پر ختم ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ روزوں پہ تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ چہلوم کے نیکسٹ ڈے سے, اگلے دن سے جو سیاہ جھنڈے لہرائے ہوئے ہوتے ہیں, سیاہ پرچم ہوتے ہیں, دیواروں کے اوپر سیاہ کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس سیاہ کپڑے وغیرہ ہٹا لیے جاتے ہیں, وہاں پہ عزا کا اختتام اعلان ہو جاتا ہے. اچھا, اب برصغیر کے اندر 2 مہینے 8 دن طے شدہ ہے کہ یہاں پر یہ عزا اتنے دن رہے گی, کیا ہمیشہ سے ایسے ہی تھا؟ حقیقت یہ کہ ایسا نہیں تھا. لکھنؤ میں یہ طے ہوا تھا, لکھنؤ میں ایک خاص موقع پر یہ طے ہوا کہ ہم عزا کو 2 مہینے 8 دن کریں گے چہلوم سے لے جا کر. اب یہاں پر ایسا ہے تو کیا ہم کہیں گے یہ غلط ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے. اگر ایک معاشرہ 2 مہینے 8 دن عزا منا رہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر عزا منائی جا رہی ہے تو عزا منائی جائے گی. کیا ان کو کہا جائے گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں, بھی نہیں ہوگا. ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں. مثلا وہ کہیں, ہم یہ کہیں کہ وہ عشق میں کم ہے, ہم عشق میں زیادہ ہیں. نہیں تو پھر عشق میں زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ پورے سال منائیے. یعنی اگر عشق بہت زیادہ تو پورے سال مناؤ پھر, ایسا اس میں کیوں کمی کر لو؟ نہیں, یہ معاملہ عشق کا نہیں ہے, یہ معاملہ ثقافت کا ہے. ایک ثقافت میں ایک چیز رائج ہے, دوسری ثقافت میں دوسری چیز ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اہل بیت کی بنیادی سیرت سے کوئی چیز کم نہ کی جائے, ان کی سیرت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ عزا 2 مہینے منائیں, 2 مہینے 8 دن منائیں, یہ 6 دن تک منائیں. اگر کوئی کہے میں عزا کروں گا اور عزا کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی حرام کام کروں گا, یہ قبول نہیں کیا جائے گا. چاہے آپ 4 مہینے منائیں, لیکن اگر کسی حرام کام کو کرنے کی کوشش کی گئی, یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی. کل کسی دوست نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اور واقعی مفید تھا. انہوں نے کہا کہ گویا ابھی چند دنوں میں کسی جگہ پر امام بارگاہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے, مجلس کی جگہ پہ اندر داخل ہوتے ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ روٹیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو کسی تبرک کے لیے آئی تھیں اور استعمال نہیں ہوئی اور خشک ہو کر پھینکنی پڑ گئیں. یہ صحیح پہلو نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ عزا کرتے ہوئے اہل بیت کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں, اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر ہم نے عزا کی ہے, عزا کے اندر اسراف کر رہے ہیں, ہاں بھوکوں کو پیٹ بھرنا چاہیے, نظر و نیاز ہونی چاہیے, اس میں بہت خوبی ہے ہمارے لیے, لیکن کوئی کہے اسراف ہونا چاہیے, نہیں اسراف نہیں ہونا چاہیے, نہ دعوتوں میں ہونا چاہیے دوسری جگہوں پر, اور نہ عزا میں بالاخص نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ دعوتیں تو ان کا کوئی دینی رنگ نہیں ہوتا. عزا کا جو رنگ ہے وہ دینی رنگ ہے, یہاں پر تو خاص کر نہیں ہونا چاہیے, اگر وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش ایسی کی جائے کہ چند باتوں کا خاص خیال رکھیں جو ان باتوں کے ذریعے سے شیعہ ثقافت لوگوں کو نظر آتی ہے. ہم جو شیعہ ثقافت کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی, جو شیعہ ثقافت شیعوں میں رائج ہوگی وہ لوگوں کو نظر آئے گی. لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اہل بیت نے کتابوں کے اندر اسراف کے خلاف کیا کچھ کہا ہے, لوگ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے شیعہ کیا کر رہے ہیں. وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ لبنان میں رہنے والا شیعہ کیا کرتا ہے, ایران میں رہنے والا شیعہ کیا کرتا ہے, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ صرف اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے, نتیجہ وہ غلط تصور لے کے جائیں گے. تو کچھ بنیادی چیزوں کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا اپنی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. اب اس میں برصغیر کا رنگ بھی شامل ہو جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کچھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. یہ وہ ہماری ثقافت ہے جو ہم ذمہ دار بنتے ہیں, ہم ذمہ دار بنتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچائیں اور ایک طریقے سے پہنچائیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثلاً پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ شیعہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا محافظ نظر آئے, اسلام کے بنیادی اصولوں کا محافظ نظر آئے. اب دیکھیے عجیب بات ہمارے درمیان, عجیب بات یہ ہوئی کہ ہم نے پاکستان کے ایشوز میں سے ان چیزوں کا دفاع کیا معمولاً کہ جن کا تعلق ہماری خاص فکر سے تھا, اور وہ جو اسلام کے بنیادی اصول تھے اگر وہ پامال ہوئے ہم نے اس کے اوپر زیادہ حساسیت نہیں دکھائی. مثال کے طور پر پاکستان میں سود کا نظام رائج ہو گیا, شیعہ نے حساسیت دکھائی؟ دکھانی چاہیے تھی. پاکستان وہ ملک تھا جہاں پر ہمارا خون بہا ہے, جہاں پر ہمارا پیسہ لگا ہے, جس کو ہم نے انتخاب کیا تھا اس کام کی خاطر کہ یہاں پہ اسلام عمل میں آئے گا, اور امید یہ تھی کہ اسلام کے نام پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگ سمجھتے ہوئے اس طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. اب اگر یہاں پر خدا نہ کرے سود کا نظام نافذ ہونے کی طرف جا رہا ہے, یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی اور کا مسئلہ ہے وہ بولے, نہیں ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں اس کے اوپر بولنا چاہیے. میں مجھے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ سید الشہداء نے جو ثقافت ہمارے لیے رکھی ہے, اہل بیت نے جو ثقافت ہمارے لیے رکھی ہے, اس میں پہلی ذمہ داری اسلام کی ہمارے اوپر آتی ہے, دوسروں پہ کم ہے. اس وجہ سے کہ وہ اس فکر کے معتقد ہی نہیں ہیں. آپ معتقد ہیں, آپ اور میں سید الشہداء کے معتقد ہیں. سید الشہداء نے کس چیز کے دفاع میں جان دی تھی؟ اسی دین اسلام کے راہ. تو اگر دین اسلام پر کوئی آنچ آتی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ میں ہو رہا ہوں. سید الشہداء کے چاہنے والے, سید الشہداء کا نام لینے والے, سید الشہداء کے راستے پر چلتے ہوئے میں اور آپ ذمہ دار ہیں. گویا یہ بات ہم نے نہیں سمجھی, ہم نے سمجھا ہماری ذمہ داری کہیں اور ہے. نہیں, ہماری اصلی ذمہ داری یہیں پر ہے. یہ وہ ثقافت تھی جو ہماری طرف سے ظاہر ہونی چاہیے تھی, ہم بدقسمتی سے کچھ بنیادی اصولوں کے اندر کم پڑ گئے. ہمیں اس میں اصرار کر لینا چاہیے. اب یہ ایک نقطہ ہو گیا مثال کے طور پر, جہاں کہیں اسلامی اصولوں کے اوپر ضرب آئے شیعہ کو سر فہرست ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں عرض کروں گا, اگر مراتب کے حساب سے دیکھا جائے تو جو اہل بیت سے جتنا نزدیک ہو اتنا ہی اس کو حساس ہونا چاہیے, اتنا ہی اس کو حساس ہونا چاہیے. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, اگر میں سید الشہداء کے غم میں گریا کر رہا ہوں اور سید الشہداء نے قربانی دیے دین کی خاطر, در حقیقت مجھے دین کا سب سے بڑا محافظ ہونا چاہیے, کہ یہ دین تھا جس کی بقا کے لیے سید الشہداء قربانی دے رہے تھے, تو مجھے محافظ ہونا چاہیے تھا اس کا. بدقسمتی سے ہم اپنی اس ذمہ داری کو پہچاننے میں بہت دفعہ کوتاہی کر گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کے سامنے یہ تصور بنا کہ شیعہ کو اسلام کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے, ان کو اپنے ایشوز کی زیادہ پرواہ ہے. یہ تصور غلط ہے. شیعہ ہی در حقیقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے دین اسلام کا محافظ ہے. اس کی ذمہ داری ہے اہل بیت کی پیروی میں چلتے ہوئے کہ اہل بیت محافظ تھے. مثلا جب یزید ابن معاویہ کے زمانے میں مشکل پیش آئی دین اسلام کو, تو کس نے نکل کر اپنی جان دی؟ کس نے اپنے گھرانے کو داؤ پہ لگایا؟ ان کی پیروی میں چلنے والے اب ان کی ذمہ داری ہے. لہذا عالمی سطح پر اب معاملہ بہت اچھا ہے. مثلا عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں دین کے اوپر آنچ آتی ہے سب سے بڑا ریئیکشن اہل بیت کے چاہنے والے دیتے ہیں. مثلاً اس لعین سلمان رشدی نے 1988 کے قریب جب وہ کتاب لکھی تو پوری دنیا اسلام 1.3 عرب خاموش بیٹھے رہے, اور امام خمینی نے جرت دکھا کر اس کے خلاف فتویٰ جاری فرمایا. آج بھی یہی ہے الحمدللہ, اتنی طاقت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اندر کہ دنیا میں دنیا اسلام کو جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے سب سے بڑا اور سب سے وزنی سنجیدہ عالمانہ رویہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا نظر آتا ہے. لہذا اس فلسطین کے واقعے کے اندر مجھے نہیں معلوم. مثلا اسماعیل ہانیہ نے جو فلسطین کا وزیر اعظم ہے, اس نے کسی کو بھی خط لکھا ہو, اس نے صرف رہبر معظم کو خط لکھ کر بھیجا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے اور ایران کی قوم نے ان کا ساتھ دیا, دنیا میں کسی قوم نے ساتھ نہیں دیا. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کے مظلوم یہ کہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے مظلوموں کی پناہ گاہ, یہ ہمارے فخر کی بات ہے. رہبر معظم کی صحت و سلامتی, طول عمر کے لیے, مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہماری بھی ذمہ داری بن رہی ہے. میں کبھی کبھی علامہ عارف حسین حسینی کی زندگی کا ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو اپنے اندر سختی احساس کرتا ہوں, واقعا یہ کام سخت ہے. ایک دفعہ ایک موقع پر قم تشریف لائے, پہلی دفعہ جب ان کی قیادت کو تسلیم کیا گیا پاکستان کے اندر تو قم تشریف لائے, اور ہم تو قم نہیں تھے, یعنی نئے زیادہ طالب علم بنے, زیادہ وقت نہیں ہوا تھا. البتہ جہاں پر ان کی قیادت کا اعلان ہوا تھا تو ہم یہیں پر تھے. پھر جب وہ قم تشریف لے کے گئے تو اس وقت ہم قم پہنچ چکے تھے اور وہ پہلی دفعہ تشریف لا رہے تھے, تو کافی ایکسائٹمنٹ تھا, کافی جوش و خروش تھا, جذبہ تھا, لوگ آگے پیچھے جا رہے تھے قم میں ان کا استقبال کرنے کے لیے. بہرحال ایک موقع پر قائد تشریف لائے اور علامہ عارف حسین حسینی, اور وہ مسجد حجتیہ کی مسجد میں آئے. ان کو تقریر کرنی تھی, جب میں غفیر وہاں پر موجود تھا, گویا اسی طرح جیسے آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مثلا ممبر تھا اور انہوں نے تقریر کرنی تھی, اور پیچھے چونکہ مسجد تھی تو پیچھے کچھ صفیں بچھی ہوئی تھیں جس میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تقریباً 3:30-4 بج رہے ہوں گے اور یہی نعرہ لگا کہ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. اور علامہ صاحب نے ایک دفعہ گھور کے دیکھا اور کہا کہ اگر میرے فرمان پہ جان دینے والے ہوتے تو نماز دیر سے نہ پڑھتے. سختی دکھائی. انہوں نے کہا کہ آپ قوم کو دین سکھانے جا رہے ہیں اور آپ نے خود ابھی تک نہیں سیکھا کہ آپ کو اول وقت نماز پڑھنی ہے. انہوں نے ڈانٹ دیا ہم لوگوں کو, یعنی چند لوگ جو وہاں پہ پڑھ رہے تھے ان کو ٹھیک ٹھاک شرمندگی اٹھانی پڑ گئی اس معاملے کے اندر. اور قائد نے یہاں پر ذرا تعامل نہیں کیا کہ وہ اس بات پر خوش ہوتے کہ ان کے نام پر نعرے لگ رہے تھے کہ ان کے فرمان پر جان بھی قربان. یہ ان کی شخصیت کی قاطعیت تھی, یہ ان کی شخصیت. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا, انہوں نے پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا, یہ پیغام ہم دے پائیں گے؟ ہاں دے سکیں گے جب ہم جرات دکھائیں گے, جب ہم اپنی اصلاح کے مرحلے سے گزر لیں گے. اور لفظ کے نہیں, اندر نہیں, عمل میں, عمل میں اصلاح چاہیے. یعنی ہم بھی اس ثقافت کو دکھائیں جس ثقافت کو انہوں نے ادھر دکھایا. ہاں ان کے ساتھ وہاں پر آسانی یہ ہے کہ ایک مرحلہ قربانیوں کا دینے کے بعد اب بہت ساری چیزیں قائم ہو گئی ہیں اور ہم ابھی کسی استحکام کی جگہ پر نہیں پہنچ پا رہے. ہم اپنے درمیان بھی ابھی بہت ساری باتوں کے اندر مشکلات سے دوچار ہیں. تو ہمارا کام سخت ہے کیونکہ ہمارے مراحل ابتدائی مراحل, اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی پڑے گی. تو ہم نے عرض کیا کہ شیعہ ثقافت کا اظہار ہونا چاہیے. اب شیعہ ثقافت کے اظہار کے لیے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. عرض ہوا شیعہ شناخت کے بارے میں, عرض ہوا اہل بیت کے ماننے والوں کی شناخت کیا ہونی چاہیے. اہل ولایت کی تقویٰ اور علم, یہ اہل ولایت کی شناخت ہونی چاہیے. اہل ولایت کی ثقافت کیا ہونی چاہیے, اہل ولایت کی ثقافت دین کے احکام ہونے چاہیے. چھوٹے چھوٹے احکام میں پورا پاکستان پہچانے کے اہل ولایت احکام کے پابند ہیں, اہل ولایت مکروہات اور مستحبات کی بھی پابند ہیں, واجبات اور محرمات اور دور کی بات. اس اعتبار سے اگر یہاں سے جمع غفیر باہر نکلے اور چند بہنیں ہماری بے پردہ ہوں, چاہے چند بھی ہوں, ہمارے لیے اچھا نہیں, ہمارے لیے اچھا نہیں. یعنی جتنی قربانیاں اس وقت پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے دے رہے ہیں, اس کے مقابلے میں چند بہنوں کو پردہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اتنی قربانیوں کے ہوتے ہوئے, اتنی جان فساریوں کے ہوتے ہوئے, ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس خون کے بوجھ کو اپنی گردن پر احساس کرتے کہ کتنا خون بہا گیا. آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو اور شہید کیا گیا, ایک کو زخمی کیا گیا. یہ روزانہ کا کام ہے. ان تمام شہداء اور ان کے یتیم بچوں اور ان کی بیواؤں کے مقابلے میں ہم ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. لہذا اگر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نظر آ رہا ہے جس کے اندر دین کی ثقافت نہیں ہے, اس کو سوچنا پڑے گا کہ پھر اس نے کیوں یہ کام انجام دیا جس سے لوگوں کے اندر اثر اچھا نہیں پڑے گا. میں نے عرض کیا چند لوگوں نے دیکھا کہ مثال کے طور پر تبرکات میں ضیاع ہو رہا ہے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تبرکات میں ضیاع نہیں ہونا چاہیے, کم از کم تبرک کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلا یہ بات صحیح ہے کہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ بھی نہیں لایا جا سکتا کیونکہ کتنے لوگ آئیں گے معلوم نہیں ہے, کم پڑ جائے تو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے, تو یقیناً تبرک تھوڑا سا زیادہ ہی لانا پڑے گا. لیکن ہمیشہ یہ دیکھا جائے کہ اگر بچ گیا تو مناسب بندوبست کیا, فوراً مناسب بندوبست پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر اتنا تبرک باقی رہ گیا اس کا مناسب بندوبست یہ ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر کچھ لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس جگہ کے اوپر پہنچانے کے لیے پہلے سے ہی بندوبست اپنے نظر میں ہونا چاہیے تاکہ ضیاع اور اسراف سے اس کو روکا جائے کسی طریقے سے. اسی طریقے سے بہنوں کے معاملے میں, البتہ ایک بات میں مخلصانہ عرض کرتا چلوں, شاید ہم لوگ یہ بات آسانی سے کہہ سکیں گے اور کہنے کی شاید نہ ہو لیکن آپ بھی شاید قبول کریں گے کہ جتنی گرم جوشی اور حب اہل بیت خواتین کے دلوں میں اہل بیت کے لیے, شاید مرد اتنا اظہار نہیں کر پاتے. واقعاً حب اہل بیت ہے, واقعاً گرم جوشی ہے. یعنی بعض اوقات میں خود اپنے طور پہ احساس کرتا ہوں کہ ہم وہ چیزیں خواتین کے اندر دیکھتے ہیں حب اہل بیت میں جو مردوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. ایثار, فداکاری, جانے ساری خواتین کی زیادہ ہے, ان کی جانے ساری واقعاً زیادہ ہے. اور مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں, یعنی جب قربانی دینے کی بات آتی ہے تو دیکھیں ایک مرد کو بھی قربانی دینی ہوتی ہے, مثلا اگر اس کی اولاد جاری تو اسے قربانی دینی ہوتی ہے, لیکن ایک ماں اپنے بچے کو بھیج رہی ہوگی قربانی, بڑی قربانی, حتیٰ اسی کے شوہر نے جو قربانی دی ہے اس کے مقابلے ماں کی قربانی زیادہ بڑی قربانی. کیوں؟ اس کے جذبات زیادہ تھے, اس نے ان تمام جذبات کو کنٹرول کر لیا اور اپنے بچے کو بھیج دیا, بہت بڑی بات. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو تاریخ تشیع ہے یہ بہت قربانیوں کے بعد اور اہل بیت کی وفادار خواتین کی قربانیوں سے لکھی گئی ہے, انہوں نے جانے ساریاں دکھائی. مثلا کبھی کبھی ہم اور جب ایران میں ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کسی خاتون کے 4 بچے شہید ہوئے ہیں, کسی کے 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں اور صبر کرتی تھیں, واقعاً صبر کرتی تھیں, ایثار دکھاتی تھی تو تعجب ہونے لگتا تھا. اس سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہاں یہ صبر و ایثار انہوں نے سیکھا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. اور آج بھی ایسا ہی ہے, آپ یہ مت سمجھیں میں اور آپ صرف ایک خبر سنتے ہیں, مزمل نقوی مثال کے طور پر شہید کر دیے گئے, آپ نہیں معلوم اس کے پیچھے کتنی خواتین ہیں جنہوں نے داغ دیکھا ہے, کتنی خواتین ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے کہ ایک آدمی شہید ہوا ہے تو معاملہ ختم نہیں ہوا ہے, اب ایک داستان ہے جو اس کے ساتھ چل رہی ہے. سب کا سب قوموں کے حصے میں آ رہا ہوتا ہے اور قومیں ایثار کر رہی ہوتی ہیں, فداکاری کر رہی ہوتی ہیں, یہ سب دستور بنتے چلے جاتے ہیں. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے اگر ایثار اور قربانی دکھائی, اب اس کے بچے صابر ہیں, اب اس کے بچے صبر کرنے والے ہیں. بعض اوقات آپ اور میں سنبھل نہیں پائیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ شہید ہوئے ایک یہیں کراچی میں اور ان کے کمسن بچے نے ایک مضمون لکھا اور اس میں اس نے جب ایک جگہ پہ لکھا کہ دنیا بتائے کہ میرے باپ کو کس جرم میں مارا گیا, واقعاً عجیب ہے, آسان نہیں ہے. یعنی ہم جیسوں کے لیے آسان نہیں ہے جس کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے, ماں کے لیے یقیناً آسان نہیں ہوا ہوگا, ماں کے لیے یقیناً بہت سخت گزرا ہوگا. لیکن بہرحال انہیں خواتین کی جرات سے, انہیں کے ایثار سے اب تک معاملہ چلا ہے اور آگے بھی اسی سے بڑھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا میں اور کوفہ کے بازار میں جو فرق ہے وہ یہاں پر ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے واقعے میں کچھ خواتین تھیں جنہوں نے ہمت نہیں دکھائی اور معاملہ خراب ہو گیا, اور کربلا کے واقعے میں ہر خاتون نے جرات دکھائی اور معاملہ سنبھال لیا. یہ فرق ہے. زہیر بن قین صرف اپنی زوجہ کی وجہ سے میدان کربلا میں آئے, اگر زہیر بن قین کی زوجہ ان کو ہمت نہ دلاتی اس خاص موقع کے اوپر تو شاید زہیر بن قین اس سعادت سے محروم رہ جاتے, یا عبداللہ بن عمیر کی زوجہ خود ان کے ساتھ مشتاق تھیں شہادت کے لیے. جہاں شب عاشور سعید الشہدا کے پاس یہ دونوں مرد عورت آئے اور زوجہ نے شکایت کی سعید الشہدا سے اور کہا کہ اے مولا میں نے اتنی قربانی دی, میرا شوہر شہید ہونے جا رہا ہے, اس سے کہیں مجھ سے ایک وعدہ کر کے جائے, اور وہ وعدہ یہ کہ یہ جب جنت میں جانے لگے گا تو پہلے مجھے لے کے جائے گا. یہ عظمت کی حد ہے کہ ایک خاتون دنیا میں کچھ نہیں دیکھ رہی اور جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آخرت میں دیکھیں گے. سید الشہداء نے دعا کی اور انجام یہ ہوا کہ یہ زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی شہید ہوئی میدان کربلا کے اندر, وہیں پہ شہید ہوئی. یہ واقعاً ایثار ہے, یہ واقعاً قربانیاں ہیں, اور ہم اور آپ بھی ایسے ہی قربانیوں کے نتیجے میں بڑے بنیں گے. کوئی قوم بغیر قربانی کی نہیں بنتی. اگر ہر ماں کو اپنا بچہ عزیز رہے اور دین کم عزیز ہو, پھر اس معاشرے میں دین ذلیل ہو جائے گا. جس دن عورت کو اپنا بچہ کم عزیز لگے, اسلام دین اہل بیت زیادہ محبت کے قابل لگے, اس دن دین ترقی کرتا ہے. اس دن دین, یعنی ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کر لیں اولاد کے معاملے میں. ہمیشہ اس نقطۂ نظر کی طرف آنے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ. نہیں معلوم, میں خود منہ تک یعنی کامیابی ملی مجھے نہیں ملی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. وہ یہ کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں, امام کے سپاہی ہیں, میں پال رہا ہوں. نقطۂ نظر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے, بچے میرے نہیں ہیں. کیوں؟ میں خود امام کا غلام ہوں. میں غلام کہاں سے ملکیت بنا سکتا ہے؟ یہ بچے ہماری ملکیت نہیں ہیں, یہ ہیں امام کے سپاہی, میرے گھر میں مہمان پل رہے ہیں. اگر میرے امام کے نام پر کوئی حرف آئے تو میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو تم کو امام کے لیے پالا گیا تھا, اپنی ذمہ داری انجام دو, ہمیں مت دیکھو. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے ان مجاہدوں میں, ان شہداء میں, کہ مثال کے طور پر بچہ جوان ہے, دیکھتا ہے باپ بوڑھا ہے, ماں بوڑھی ہے, اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو کیا ہوگا, اور وہ دونوں بوڑھا اور بوڑھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, ہم نے تمہیں اپنے لیے نہیں پالا تھا, ہم نے تمہیں پالا تھا امام کے لیے. ہم بوڑھے ہیں یا جوان ہیں, تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارا کام ہے اور ہمارے امام کا کام ہے. تم اس کی پرواہ مت کرو, تم اپنی ذمہ داری کو انجام دو, تو اپنی معراج کو حاصل کرو. اور یہ اعلیٰ نمونے ہمارے بزرگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھائے, تب قوموں ان کے پیچھے چلنے لگی. آپ نمونوں کو دیکھیے کس طریقے سے مثالیں بنائی انہوں نے ہمارے سامنے. مثلا جب امام خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی شہید ہوئے, تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. ایک محفل ہوئی, یعنی امام تشریف لائے درس دینے کے لیے, کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آ کر ان کو اطلاع دے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. احمد خمینی جو دوسرے بیٹے تھے گریا کرتے ہوئے نزدیک آئے. امام خمینی نے ان کو دیکھا, کہا احمد کیوں رو رہے ہو؟ یہی بتانا چاہ رہے ہو نا کہ مصطفیٰ شہید ہو گیا؟ سب لوگ روڈیو چھپا رہے تھے, اخبار چھپا رہے تھے کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے بوڑھے آدمی ہے, جوان بیٹا, اور وہ جوان بھی کیسا بیٹا, مجتہد اور عارف, عارف اور مجتہد. عجیب مصطفیٰ خمینی کی ذات تھی. وہ شہید ہوئے, احمد کو آئے نزدیک اور کہا کہ کہنا نہیں چاہتے تھے, کہا کہ تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ مصطفیٰ شہید ہو گیا؟ ہمیں معلوم ہے مصطفیٰ شہید ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تمام شہداء کے خاندانوں کے لیے فخر ہے. انہوں نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کو اسی کے لیے پالا تھا, لہذا مجھے دل میں بھی کوئی افسوس نہیں ہے. یہ انتہا ہے صبر کی. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میرا بچہ شہید ہو گیا, میں نے اپنے دل کے اندر افسوس کیا لیکن چہرے پہ ظاہر نہیں کیا. انہوں نے فرمایا نہیں, میں قلباً کوئی افسوس احساس نہیں کر رہا. کیوں؟ میرے لیے فخر ہے کہ میرا بیٹا اس راہ میں شہید ہوا, میں نے اسی لیے پالا تھا, اس نے اپنے کمال کو حاصل کیا. مطمئن تھے اپنی ذات کے اندر اور بالکل مطمئن رہے, قطعاً گریہ نہیں کیا. اور لوگ پریشان ہوئے کہ بھائی اگر یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے غم میں گریہ نہیں کرے گا تو اندر اس کی کوئی حسرت رہ جائے گی. جب اس بات کو احساس کیا تو اس موقع پر کہا کہ اب بہترین راستہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری کی جائے. اتنا صبر کرنے والے امام خمینی جو اپنے بیٹے کی یاد میں بھی نہیں روئے, جیسے ہی عزاداری سید الشہداء منعقد ہوئی زار و قطار رونا شروع کر دیا. ہوگا یہ حب اہل بیت میں پگھلے ہوئے لوگ تھے, حب اہل بیت میں ڈھلے ہوئے لوگ تھے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لوگ حب اہل بیت کے نام پر ان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اس وقت دل کڑتا ہے کہ کاش کوئی اہل بیت کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر دیکھ پاتا تو ہم لوگ اس کے سامنے حقیر تھے. وہ اتنے عاشقانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے, زار و قطار گریہ کیا. یہ ان کی ذات. اور اب آئیے لبنان کے اندر. کوئی لبنان کے اندر دسیوں پارٹیز ہیں, کسی پارٹی کا رہنما اپنے بچوں کو میدان جنگ میں اول محاذ کے اوپر نہیں بھیجتا, کوئی فرنٹ کے اوپر نہیں بھیجتا, سب پیچھے رکھتے, کوئی فرنٹ پہ نہیں بھیجتا. سید حسن نظر اللہ کے بچے فرنٹ پہ گئے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بچے فرنٹ پہ جا چکے ہیں. بالکل اول محاذ کے اوپر اسرائیل کے سامنے. لہذا وہ شہید ہو گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ جو شہید ہوا ہے وہ حسن نصر اللہ کا بیٹا ہے. یہاں تک کہ جب لاشیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں اور اسرائیل نے اناؤنس کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو لاشیں ہمارے پاس ہیں ان میں ایک حسن نصر اللہ کا بیٹا ہے, حسن نصر اللہ نے اس کے اوپر اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کیا. پھر اسرائیلی حکومت نے ان کو ایک آفر کی, کہا ہمارے پاس مثلاً 4 لاشیں ہیں, ہم 3 لاشیں نہیں دیں گے, آپ کے بیٹے کی لاش دینے کو تیار ہے. اور حسن نصر نے جواب میں کہا کہ یا مجھے 4 لاشیں ملیں گی یا مجھے اپنے بیٹے کی لاش کی کوئی جلدی نہیں, باقی 3 بھی میرے بیٹے ہیں, یا تو 4 کی لاشیں دو ورنہ میرے بیٹے کی اکیلی لاش کو واپس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں صبر کروں گا. یہ جذبے ان لوگوں نے دکھائے, تب وہاں پر تبدیلی آئی. یہ وہ ثقافت ہے جو ہمیں دکھانی پڑے گی, تب پاکستان کے اندر سمجھ میں آئے گا لوگوں کو اہل بیت کے چاہنے والے کون لوگ. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کیجیے. آپ یہ مت سوچیں کہ ایک دفعہ میدان جنگ بنے گی بس ہم جہاد کریں گے اور قربانیاں دیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں, شروع وہاں سے نہیں ہوگا, شروع اس وقت ہوگا جب ابھی جہاد نہیں ہو رہا ہے. ابھی شروع کریں, ابھی اظہار کریں. مثلا اس خاطر میں عرض کروں گا, اگر ہماری بہنیں واقعا شہدا کے خون کی پاسدار ہیں, واقعا شہدا کے خون کے ساتھ وفا کرنا چاہتی ہیں, اسلام کے اصولوں کی پابندی کریں, اور ہم اور آپ بھی اگر اسلام کے اصولوں کی پابندی کریں گے تو شہدا کے خون کے ساتھ وفادار, ورنہ نعوذ باللہ ہم نے بے وفائی کی, ہم نے بے وفائی کی. لہٰذا اسلام کے اصولوں کو دکھائیے, اسلام کی ثقافت کو دکھائیے. خواتین محجبہ ہونی چاہیے, حیا ہونی چاہیے, پردے دار ہونے چاہیے, مرد اپنے کاموں کے اندر مستقیم ہونا چاہیے, جھوٹ سے پرہیز, منافقت سے پرہیز, ایسا کردار ہو جو ہماری ثقافت کو دکھا دے. اب اسی طریقے سے کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, اگر ایک قوم کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں وہ قوم جیت جاتی ہے, ایک شہادت اور دوسری قناعت. شہادت کا پیغام ہم لوگوں نے کسی حد تک سیکھنے کی کوشش کی ہے, اب ہمیں قناعت کو بھی سیکھ لینا چاہیے, ہمیں قناعت کو سیکھ لینا چاہیے. شہادت میں فخر ہی فخر ہے اور قناعت میں اس زندگی کے اندر فخر, اس فخر کو سمجھنے کی کوشش کی. قناعت میں اور آپ کس چیز کو تعبیر کریں گے, یعنی کاش ہم لوگ قانع ہوں تو میں کہوں گا پورے پاکستان کے بھوکوں کو ہم سیراب کریں گے, پورے پاکستان کے بھوکے ہمارے گھر سے پل رہے ہوں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مت سمجھے گا خدا متعال نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دنیا کی دولت نہیں دی ہے, بہت دولت دی ہے, کوئی کمی نہیں ہے. مت سوچے گا مثلا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں سارے مثلا مال سے محروم رہ گئے, نہیں ایسا نہیں ہے. قانع ہونا چاہیے ہمیں, اگر ہم قانع ہوں پھر اس پورے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, یہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, صرف قناعت چاہیے. قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے, جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جائیے اور بہت اوپر مت جائیے, بہت زیادہ مت جائیے. جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیے, اب اس سے زیادہ جانے کی کوشش نہ کریں, باقی میں قناعت کریں. اچھا باقی پیسے کا کیا کریں, جب بھی ہم کہتے ہیں قناعت تو لوگ سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کماؤ نہیں, نہیں کماؤ, خود قناعت کرو, اپنی زندگی پہ کم خرچ کرو, اپنے دین پر لگاؤ, اپنے دین پہ لگاؤ, مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. میں اس پیریڈ کو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے میں اس کو سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے فرصت کا وقت ہے, یہ ہماری فرصت کا وقت ہے. آپ 2002-2003 کو یاد کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہر روز اٹھاتے ہیں ایک جنازہ اور دوسرا جنازہ پھر تیار, تو ہمیں پاس سوچنے کے لیے بھی نہیں تھا. یہ فرصت کا وقت ہے جو اس وقت ہمیں اس وقت تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کا مطلب کیا ہے, سب سے بڑی تیاری اپنے دین کو مضبوط کرو, اپنے ادارے مضبوط کرنے چاہیے, اداروں میں انحراف نہیں آنا چاہیے, اداروں کو مستقیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے اوپر ہونا چاہیے. مثلا ہمیں سماجی ادارے بھی چاہیے, ہمیں تبدیلی ادارے بھی چاہیے, ہمیں تعلیمی ادارے بھی چاہیے, ہمیں رفاہ اور ویلفیئر سے ریلیٹڈ ادارے چاہیے, یہ سب چیزیں چاہیے, لیکن سب اسلامی اصولوں پہ چاہیے, انحراف نہیں چاہیے کسی صورت میں. اس فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھیں, اسلام کی ثقافت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. قناعت کا میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں کولڈ ڈرنک کے حوالے سے عرض کیا, اس کو اب زندگی سے نکال دیں, کھانوں کو سادہ کرنے کی کوشش کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت مجلل خانوں پر نہیں بیٹھتے تھے, بہت مثلا سجے بجے دسترخانوں کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے, سادہ دسترخانوں پر بیٹھتے تھے. مثلا آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر ڈشوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور کھانا اتنی جناب علی عظمت اور جاہ و جلال دکھایا جا رہا ہے, یہ اہل بیت کی شان نہیں ہوئی, اہل بیت کے کام نہیں کرتے تھے. اہل بیت اپنے کانوں کو سادہ رکھتے تھے اور اسی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. لہٰذا یہ کوئی شان و شوکت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی سوچتا ہوگا, شاید آپ میرے خیال میں نہیں سوچتے ہوں گے, کہ اگر کوئی ایسا محلہ ہے جہاں بہت پیسے والے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی ہونا چاہیے ہمارا, کوئی ضروری نہیں. کیوں لوگوں کے درمیان میں اگر ایک جگہ جمع ہو گئے سارے ظالم دنیا کے, تو اس میں طے ہے کہ ایک ظالموں کے درمیان گھر ہمارا بھی ہو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کے مطابق ہیں, ہم اپنی جو بھی روٹین ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں, قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں. جو مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اوپر عمل کریں. یہ ہماری ثقافت ہے, شیعہ ثقافت یہ ہے, اس کی حفاظت کریں. پھر دیکھیں پوری پوری دنیا, پورا پاکستان آپ سے درس لے رہا ہوگا, آپ سے لے گا, ابھی بھی لیتے ہیں, اعتراف نہیں کرتے, ابھی بھی بہت ساری چیزوں میں درس دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی قوم روزانہ جمع کیوں ہوتی ہے, آج تک سمجھ میں نہیں آیا. مر جاتے ہیں اپنی قوم کو جمع کرنے کے لیے, جمع نہیں کر پاتے. پھر جب شیعہ کی طرف سے نکل رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا جوگ در جوگ مجلسوں سے نکل رہے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتے یہ جمع کیوں ہو جاتے ہیں. تو پھر بہانے بازیاں کرتے ہیں, کہتے ہیں ان سب کو پیسہ دیا جاتا ہے اس لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو اپنے دلوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی پیسہ تو بظاہر تمہارے پاس زیادہ ہے, تم پیسے دے کے جمع کر لیتے ہیں. اگر پیسے ہی سے جمع ہونے تھے تو تم پیسہ خرچ کر لیتے, تمہارے پاس تو پیسہ زیادہ تھا. اب ان کو کوئی کیا سمجھائے کہ یہ دلوں میں سعید الشہدا کی محبت ہے جو ان کو یہاں تک لائی. تمہارے پاس سعید الشہدا کی محبت نہیں ہے, مشکل تمہارے ساتھ یہ ہے, یہاں سعید الشہدا کی محبت ہے. اب اس محبت کو لے کر آگے بڑھیے, سعید الشہدا کی اس پر تاثیر محبت کو لے کر. اب دیکھیں ہماری اور آپ کی زندگی آسان ہے. پھر بہت ساری ایسی چیزیں مصنوعی مقابلے, اس پر ہم بہت دفعہ بول چکے ہیں, ہم نہیں چاہتے تھے اس طرف بہت تفصیل سے عرض کریں, لیکن چونکہ گفتگو آتی چلی گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. مصنوعی مقابلوں سے جان چھوڑائیں کسی طریقے سے. آپ کی زندگی کا چین ختم ہو گیا ہے, زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے مصنوعی مقابلوں کے اندر, یہ خاندانی مقابلوں کے اندر. اس سے اپنی زندگی کو فارغ کر لیجئے, اس میں کبھی مبتلا نہ ہو. شیعہ ثقافت سادگی پر مبنی ہونی چاہیے. شیعہ ثقافت علم, تقوی, سادگی, قناعت, شہادت, جوش, جذبہ, یہ سب شیعہ ثقافت کا حصہ ہونا چاہیے. تب ہم کہہ پائیں گے کہ ہم نے اسلام کی ثقافت کا اظہار کیا. نظم و ضبط ہونا چاہیے, نظم و ضبط بہت ضروری ہے. کچھ عرصے پہلے میں ایک منحرف فرقے کے, جو واقع منحرف, اس کے گڑھ میں کبھی جانے کا موقع ملا, تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک جلسہ ہوتا تھا بہت پہلے, 300,000 لوگ اس کے اندر سالانہ شرکت کرتے تھے, 300,000 لوگ. اور جناب ان کا ایک ریزیڈینشیل ایریا تھا جہاں پر وہ 300,000 لوگ آ کے رکا کرتے تھے, اور پھر تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک میدان تھا, بہت بڑا میدان, جہاں پر وہ 2.5-3 لاکھ لوگ جمع ہوتے تھے. اور اس ریزیڈینشیل ایریا سے جب وہ نکلتے تھے تو بازار سے ہو کر جاتے تھے اور اس گراؤنڈ تک جہاں پر وہ 2.5-3 لاکھ لوگ جمع ہوتے تھے. اور لوگ جو اس منحرف فرقے کے ماننے والے نہیں تھے, عام مسلمان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ منحرف تھے, لیکن یہ جب نکلتے تھے تو ان کے چند کمال تھے. اور ان کا کمال یہ تھا کہ کوئی عورت بے پردہ نہیں تھی, ایک. دوسری بات, سب کے سب کوئی ذکر کر رہے ہوتے تھے. تیسری بات, کوئی لائن سے باہر نہیں نکلتا تھا. یہ تھا منحرف, ابھی بھی کہہ رہے ہیں منحرف ہے. اس نے اپنی بہت ساری انحراف, اس کا مرکز اسرائیل میں, اسلام, اب اسی سے سمجھ جائیں گے, مرکز اس کا اسرائیل کے اندر ہے, لیکن اس نے اپنے ظاہری نظم و ضبط سے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا. اور نظم و ضبط میراث کس کی تھی؟ جس کے امام نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا, اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم, جس کے اول امام نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی خدا اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. نظم و ضبط ہمارا شعار تھا, اختیار کسی اور نے کیا اور اس سے اپنے کام کو لوگوں کے سامنے متاثر کر لیا. ہمیں کر لینا چاہیے تھا, ہمیں نظم و ضبط دکھا دینا چاہیے تھا, تو ہم یہ کام کر سکتے تھے. اس کام کو لے کر سمجھیں کہ آپ اور میں کتنے بڑے ذمہ دار ہیں. ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں, اس پورے پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر. اور اگر غور سے دیکھیں, دنیا تبدیلی کی طرف جا رہی ہے, دنیا بہت تیزی سے تبدیلی کی طرف جائے گی. آپ اور میں بہت ساری ایسی چیزوں کو ہوتا دیکھ رہے ہیں جو پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے, اب ہو رہا ہے. تو ان باتوں کو سمجھ لیجئے. ایک دو پوائنٹس اس سلسلے میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی آج کی زحمت تمام کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس نظم و ضبط کے معاملے میں اس کو اپنی ذات سے شروع کیجیے، اپنی ذات سے شروع کرو. اپنی ذات میں نظم و ضبط لانے کے لیے کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ نماز اول وقت. نماز اول وقت آپ کی ذات میں نظم و ضبط آئے، نماز کو اول وقت لے آئیے، آپ کی ذات خود بخود منظم ہونا شروع ہو جائے گی. عرض کیا، بعض دوست لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت آفیسز میں ہوتے ہیں، ہم نماز اول وقت نہیں پڑھ سکتے. میں ان سے کہتا ہوں دوپہر کی نماز کو فرض کرو، چھوڑو، صبح کی اول وقت پڑھ رہے ہو، وہ تو تمہارے ہاتھ میں، جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کہہ رہے ہو ہم اول وقت نہیں پڑھ پاتے، جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو بتاؤ اول وقت پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے. وہاں سے شروع کرو، اپنی ذات کو منظم کرنا شروع کرو. اچھا اب کیا کرنا ہوگا؟ قربانی دینی پڑے گی. قربانی کیا دینی پڑے گی؟ جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دو، جب پہلے ہی پتا ہے کہ غلط ہے تو اس کو چھوڑنے میں دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ مثلاً ٹیلی ویژن کا معاملہ، آج کل وقت برباد کرنے کی چیزوں میں شاید سر فہرست وقت برباد کرنے کے معاملے میں ٹیلی ویژن ہے. نہ ہم پڑھنے کے رہیں، نہ ہم عبادت کے رہیں، نہ ہم ذکر کے رہیں، نہ حتیٰ انسانوں سے ملنے جلنے کے رہے ہیں، اور برباد ہو رہا ہے ہمارا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے. کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ اس سے اپنے آپ کو نکالیے. آپ کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت ہونا چاہیے، علم کے لیے ہونا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے وقت ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے وقت ہونا چاہیے. نہ کہ وقت ہو کہ جو ان چیزوں کے اندر دوسری چیزوں میں ضائع ہو جائے. آپ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، ان چیزوں سے گریز کرنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ کریں گے دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا. جب دنیا کو سمجھ میں آئے گا خود بخود اثر بڑھنا شروع ہو جائے گا. بس نظم و ضبط کے لیے عرض ہوا، نماز اول وقت پڑھیں. کاش سب لوگ اختیار کریں اپنی زندگی کے اندر، تو پھر اثرات دیکھیے. جن عبادتوں کو میں اور آپ انفرادی سطح پر انجام دیتے ہیں، اگر یہ اجتماعی انجام پانا شروع ہو جائیں پھر پورا معاشرہ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. کاش ہم اور آپ اس بات کو دیکھنا شروع کر دیں، جو اتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے، میں نے اس کوڈنگ کے لیے عرض کیا کہ اگر وہ ہم ایک جھٹکے میں ارادہ کریں گے چھوڑتے ہیں پھر دیکھیے اثر بڑھتا ہے. اسی طرح نماز اول وقت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم سب ارادہ کریں کہ نہیں کل سے ہم سحر کے وقت اٹھ کر کچھ منٹ اللہ کی عبادت سحر میں کریں گے، نماز فجر اول وقت پڑھیں گے، آپ علاقے کی معنویت تبدیل ہوتا دیکھیں گے. یہ جو خاندانی مسائل ہیں یہ خود بخود کم ہو جانے چاہیے، اس کے بعد خود بخود کم ہو جانے چاہیے. کسی نہ کسی بے توفیقی کے نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی توفیق سلب ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جانے چاہیے اگر ہم اس ذمہ داری کو احساس کریں اور اس ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھائیں اور ہر مشکل میں اپنی توجہ سید الشہداء کی طرف رکھیں. ہر آنے والی مشکل، مثلا اگر مشکل میں پڑتے ہیں طلب کریں مولا سے، مولا راستہ دکھاتا ہے. سچائی کے ساتھ طلب کریں تاکہ سچا راستہ مجھے اور آپ کو دکھا دیا جائے. کتنے ہی لوگ ہیں جو سید الشہداء سے دنیا نہیں مانگتے، صرف یہ مانگتے ہیں مولا یہ دکھا دیں کہ کیا کرنا چاہیے، اس وقت کیا کریں گے تو آپ خوش ہوں گے، ہمیں یہ بتا دیں کسی طریقے سے. لہٰذا اہل بیت کے بہت سارے معتقدین ایسے ہوتے تھے، جب اہل بیت نے کوئی فیصلہ ابھی نہیں لیا ہے، اعلان نہیں کیا ہے، وہ اہل بیت کے سامنے آ کے کہتے تھے مولا اگر میں یہ کروں آپ خوش ہوں گے؟ اگر کہتے تھے ہاں ہم خوش ہوں گے، بس کہتے تھے اب یہی کرنا، اب کچھ اور نہیں کرنا. آپ اور ہم آسانی سے سوچ سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے. طلب کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. توسل کرنا اسی کو کہتے ہیں، توسل کرنا یہی ہے کہ مثلا میں اور آپ پروردگار سے کہیں پروردگار ہمیں نہیں معلوم تیرا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تیرے دین کے لیے، تو ہم سے کام لے لے. تیرے دین کے کچھ کام ہیں جو نبٹنے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کون سے کام تیرے نزدیک اولویت ہے، ہمیں سکھا دے اور ہم سے کروا دے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے دنیا کچھ وقت کے لیے ختم ہو جائے گی، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تو اجر چاہتا ہے. اگر یہ سب کریں گے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب مولا تشریف لائیں گے سرخرو رہیں گے، سرخرو رہیں گے اور ان کے حضور اپنی جانوں کو پیش کریں گے. اپنی امیدوں کو اپنے ایمان سے رکھیے گا، ہمیشہ امیدوں کو اپنے ایمان سے رکھیے. یعنی بار بار اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں اپنے ایمان کے لیے، اس دنیا کے لیے نہیں ہوں، مجھے اپنے امام کے لیے زندگی گزارنی ہے. چھوٹے چھوٹے اختلافات بہت چھوٹے ہو جائیں گے جب اپنے امام کے لیے زندگی گزاریں گے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے امام کو چاہتے ہیں, آپ کے امام آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں, ان کی محبت بہت زیادہ ہے. ہم لوگ درک نہیں کر پا رہے ہیں, ہم لوگ درک نہیں کر پاتے کہ وہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں. وہ میدان کربلا میں اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے تھے اور دوسروں سے کہہ رہے تھے تم لوگ چلے جاؤ, تم لوگ کیوں قربانیاں دے رہے تھے. اپنے علی اکبر کو لے کر آئے تھے, اپنے سید سجاد کو لے کر آئے, اپنے تو علی اصغر کو بھی لے کر آئے, اور مسلم بن عقیل کے بچوں سے کہا کہ اے فرزندان مسلم, تمہارے باپ نے قربانی دے دی, اب تم لوگ چلے جا رہے ہیں. مسلم کے بچے تڑپنے لگے, کہا اگر ہمارے باپ نے خون بہایا تو ہم کیوں نہیں بہائیں گے, ہم آپ کے لیے خون بہائیں گے. اور یہ بے حق مسلم کے بچے تھے, مسلم بن عقیل کے فرزند تھے. کبھی انسان سوچتا ہے شہید ہونا ایک کام ہے, دشمن سے لڑنا ایک کام ہے, لیکن بھرے بازار میں اکیلے دشمن سے لڑنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. کربلا میں بھی لوگ اکیلے تھے لیکن 72 تھے, اس نے بن عقیل کو واقعا اکیلے تھے. اگر اس پورے مارکے کربلا میں کہیں غریب الوطن, تو واقعی غریب الوطن مسلم بن عقیل, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. کوفہ کی گلیوں کے اندر ایک گلی سے دوسری گلی جانے والے, جس کو کچھ نہیں معلوم کہ اب میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے, صرف عشق حسین سے سرشار بار بار ایک جملہ فرما رہے ہیں, کاش میں نے خط نہ لکھا ہوگا. اور مسلم بن عقیل بار بار ایک جملہ فرماتے تھے, جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا, ایک موقع پہ دیکھتا ہے مسلم بن عقیل نے گریہ کرنا شروع کیا, تو کسی نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ اے مسلم, تم تو سفیر حسین ہو, تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں حسین کے ساتھ اہل خانہ بھی ہے. اہل خانہ کا درد ہے, اہل خانہ کی مظلومیت لے کر آئے مسلم بن عقیل. اور مسلم بن عقیل شیر بنی ہاشم ہے, مسلم بن عقیل بنی ہاشم کی شجاعت کا عالم بردار ہے. لہذا جب دربار میں کھڑے ہوئے اور کہا امیر کو سلام کرو, تو ڈٹ کر کہا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے, میرا امیر حسین ہے اور کوئی امیر نہیں ہے. یہ مسلم بن عقیل کی ذات ہے, اور مسلم بن عقیل کے اندر عرفان ہے, مسلم بن عقیل کے اندر سید الشہداء کی پہچان ہے. لہذا جب مسلم بن عقیل کو پانی دیا گیا, ایک کوزہ سامنے لیا, اس میں خون گرا, پھر دوسرا پیالہ خون گرا, اور تیسرا پیالہ بھی خون گرا, تو فوراً پانی رکھ کر کہا میں سمجھ گیا میرا مولا پیاسا مارا جائے گا. کہ مسلم بن عقیل کا عرفان ہے, شناخت ہے. اب خدا نے متعلق مسلم بن عقیل کو مقامات دینا شروع کر دیے. ایک موقع پہ دار الامانہ سے گرا دیا گیا, وہ زمین پہ لاشے کی صورت میں آئے, اب ان کا لاشا کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جانے لگا, اب لاشے کے اوپر چھنکاری شروع ہو گئی. ارے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مسلم بن عقیل کا لاشا کیوں چھنکار ہو رہا ہے؟ کیونکہ عاشور کے دن حسین کے لاشے نے پامال ہو رہا ہے, اپنا لاشا پامال کیے دے رہا ہے. لیکن مسلم بن عقیل, اے مسلم بن عقیل, سلام آپ کی عظمت کے اوپر, سلام آپ کی غربت کے اوپر, سلام آپ کی قربانیوں کے اوپر, لیکن ایک میدان ہے, بہت میدان ہے, ایک میدان جو ہمیں بھی نظر آتا ہے. مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو سید الشہداء نے بلایا, اس کو اپنے پاس مٹایا, اس کے سر پر دست شفقت پھیرا, اور بچی نے کہا مجھے مر گیا ہے, میں سمجھ گئی میرا باپ مارا گیا. مسلم بن عقیل کی بچی محبت اور شفقت لے رہی ہے, اور ایک وقت آئے گا جب سے داد نے سید الشہداء کی بچی گڈ گڈ کر مر رہی ہوگی, اور بار بار سوچے گی ارے یتیموں کے ساتھ کیا یہ ہوا کرتا ہے. سلام ہو شام کے اس دربار کے پناہ اس گوشے میں بدبو سید الشہداء کی صاحبزادی پر جو سب آزاد ہوئے اور وہ کبھی آزاد نہ ہو پائے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تون دنیا میں ان کے ذکر سے نوازا آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جیسے سید الشہداء نے چاہا ہے اس زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگی کو ان کی زندگی اور دنیا سے جانا ان کے جانے کی طرح قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ڈیرہ اسماعیل خان کے مومنین سخت مرحلے سے گزر رہے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اگر دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے اپنے دین کے قیام کے لیے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے. پاک پروردگار رہبر معظم کی شکل میں سید حسن نصر اللہ کی شکل میں علماء کرام مراجع اعظام کی صورت میں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی زندگی اور صحت اور طول و عمر نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبا و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے جو نعمتیں دی اس میں جان کی نعمت سب سے قیمتی ہے. اگر تیرے حضور کچھ قصار کرنا چاہتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری جانوں کو اپنی راہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.